السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. urdubio.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ساؤنڈ ہماری نشریات سماعت فرمائیے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر گلرخ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
فاتح کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق افغانستان کے تحفظات مسترد. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا
بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا مخالف نہیں لیکن پاکستان کو بھی کچھ پہل کرنی چاہیے. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں جنوبی افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ایک خودکش حملہ‌آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کو اڑا دیا جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی خبر ہے. اور جنوبی کوریا کے صدر کے مطابق انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر پر زور دیا ہے کہ وہ 12 جون کو امریکہ کے ساتھ ہونے والے سربراہی اجلاس کو بچانے کے لیے واشنگٹن سے براہ راست رابطہ کریں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. آزاد قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا صوبے میں انضمام پر افغانستان نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں اسے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے یہ داخلی معاملات میں مداخلت ہے. دوسری طرف اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے اعلی حکام کا اجلاس آج اتوار کے روز ہو رہا ہے. پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاتح کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے حال ہی میں پارلیمان سے منظور ہونے والے بل پر کابل کے تحفظات کو مسترد کر دیا ہے. 2 روز قبل ہی پاکستان کی پارلیمان نے وفاق کے زیر انتظام ملک کے قبائلی علاقے فاتح کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے ایک آئینی ترمیم منظور کی تھی. ہفتے کو افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستان کے فیصلے کو برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان 1921 میں طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. فیس بک پر جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب فوج قبائلی علاقوں میں موجود ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں سے متعلق کسی بھی قسم کا فیصلہ لوگوں کے اتفاق رائے کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے جب وہاں حالات معمول کے مطابق ہوں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں افغانستان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پارلیمان کا فیصلہ عوام کی رائے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کو نہایت احتیاط کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ فاتح کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق کابل کے تحفظات افغان صدر اشرف غنی کی اپنی رائے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بقول فاتح کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے اقدام سے افغانستان پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر زائد خان کا کہنا ہے کہ فاتح کو ملک کے مرکزی دھارے میں لانے سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا
اس وقت نقصان تو زیادہ ابھی اس وقت فاتح کی ہے. اگر وہاں سٹل ایریا میں آتے ہیں تو ان کے بہت سارے فائدہ افغانستان کو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو سینچریز بنائی تھی دہشت گردوں نے وہ شاید اس کے بعد نہیں بن سکیں گے کیونکہ ایک سوے کے ریٹ ہوگی, اس کے اندر 122 حکومت ہوگا اس کے اوپر.
پاکستان اور کابل کے درمیان فاتح کے معاملے پر بیانات کا تبادلہ ایک ایسے وقت ہوا جب اتوار کو ہی افغان قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں. افغان وفد نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات کی جس کے بارے میں ایک مختصر بیان میں بتایا گیا ہے کہ دو طرفہ امور, سلامتی کی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کے علاوہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یکجہتی پر بھی بات چیت ہوئی. افغان وفد میں افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ معصوم سٹینکزئی اور افغان وزیر داخلہ وائز برمک اور افغان فوج کے سربراہ شریف یفتالی بھی شامل ہیں. اس وفد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کرنی ہے. حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری ہیں جسے مبصرین دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعلقات کی بہتری کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہ دفتر نے ایک بیان میں جس کو آن لائن پوسٹ کیا گیا ہے فاٹا کا صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان 1921 کے ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا. ادھر افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان میں ہیں جہاں وہ اپنے پاکستانی ہم منصب ناصر خان دنجوا اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں. اس صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغان امور کے پاکستانی ماہر عقیل یوسف سعی اور لندن میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار میر ویاز افغان سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے.
وائس آف امریکہ سے افغان صدر کے موقف اور ان حالات میں افغان وفد کی پاکستان آمد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عقیل یوسف زئی کا کہنا تھا.
جو سٹیٹمنٹ آئی ہے خاص کر پاٹا مرگر کے حوالے سے اشرف غنی کی جانب سے یا ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے, میرے خیال میں اس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ موجودہ حالات میں تو نہیں ہے, اس لیے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا اندر کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بارڈر فکسنگ کا ایشو ہے یا جو بارڈر پر جو باڑ لگائی جا رہی ہے وہ باقاعدہ افغان حکومت کی ایک کنسلٹیشن کے ساتھ ان کی مرضی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے. تو اگر یہ ڈیورن لائن کی ایشو کے بیک گراؤنڈ میں فاٹا کے مرگر کی مخالفت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ عوام کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش ہے. مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسی روز سابق افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے مرجر کی حمایت کی ہے. افغانستان کے اندر بہت سے لوگ حلقے ایسے ہیں, پولیٹیکل حلقے ایسے ہیں جو کہ مرجر کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کو ایک اور زاویے میں دیکھ رہے ہیں. جہاں تک ڈیلیگیشن کی آمد کا تعلق ہے, یہ کابل پروسیس کا ایک حصہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ بنی تھی کہ ہم تمام ایشوز کو مشاورت کے ساتھ ادارہ جات سطح پر ریزالو کریں گے, اس پر بات کریں گے, میرے خیال میں یہ روٹین کا ایک پروسیس ہے. مگر جو نئی صورتحال بنی ہے خاص کر بارڈر پر جو صورتحال بنی ہے, افغانستان کے اندر جو تشدد کی لہر میں اضافہ ہوا ہے, داعش کا جو ایشو ہے جس کو پہلی بار پاکستان نے تسلیم بھی کیا کہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے, تو میرے خیال میں دونوں ممالک کے فارن پالیسیز کے حوالے سے اس ڈیلیگیشن کا آنا اور یہاں پر متعلقہ لوگوں سے ملاقات کرنا اور مختلف تجاویز کو تبادلہ خیال کرنا اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے.
ادھر لندن میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار میر ویاز افغان کا بھی یہی کہنا تھا کہ افغان صدر کا بیان عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے اور ان کے کہنے کے مطابق بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی اور جو فیصلہ ہو چکا ہے انضمام کے بارے میں وہ یقیناً حتمی ہے.
افغان گورنمنٹ اور افغان عوام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں پہ فاتح اور خیبر پختونخوا اور جنوبی پختونخوا یعنی بلوچستان میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ رہ رہا ہے, اس لیے ان لوگوں وہ لوگ اپنی آپ کے لیے یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی بڑے فیصلے ہوتے اس میں انوالو ہو. دوسری جانب اگر دیکھ لیں تو وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے, وہاں پہ پاکستان کے کنٹرول میں یہ علاقے ہیں اور پاکستان اپنی آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک ہے اور ہمارا جو زمین ہے اس پہ جو فیصلے کرتے وہی ہونی چاہیے. تو یہ ہوئی ہوئے فیصلہ ہے, میرے خیال سے افغان گورنمنٹ بھی ہوش سے کام لے رہا ہے اور یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہوا ہے یہ پریشر کے ناطے جو افغان عوام کی طرف سے خود اشرف غنی پر یا گورنمنٹ پہ جو پریشر تھا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے. اور ظاہراً مجھے کچھ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کوئی ریئیکشن دکھا دے.
افغان قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمار کی قیادت میں اعلیٰ سطح افغان وفد کی پاکستان آمد کو انہوں نے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا.
ڈیلیگیشن یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے, اس سے پہلے جو ٹاکس ہوئی تھی وزراء خارجہ کے درمیان اس میں یہ کچھ فیصلے ہوئے تھے, پانچ چیزوں پہ یہ لوگ موافق ہوئے تھے. اب وہ ان چیزوں کو سٹرکچر دے رہا ہے, جیسے کہ سفارتی تعلقات ہے, جیسے کہ مہاجرین کا ایشو ہے, جیسے کہ وہاں پہ طالبان کے ساتھ پیس کا ایشو ہے, جیسے کہ وہاں پہ جو سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ایشو ہے, یا انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایشو ہے. اب میری معلومات کے مطابق اسی ٹاکس میں یوں ہوتا ہے کہ اتمر وہاں پہ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ ملتے ہیں اور پاکستانی افواج کے سربراہ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ان کی بات اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کس طرح ممکن کر سکے یہی وعدے جو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہی وعدوں کو یہ لوگ عمل کا جامہ پہنانے میں مصروف ہے. یہ میرے خیال سے یہ لوگ ابھی طالبان کو جو پاکستان پہ الزام ہے اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پاکستانی سرزمین استعمال کر دے, اور ان کے خلاف شاید اب جوائنٹ آپریشن ہو جائے, جو جہاں پہ اطلاعات ملتے ہیں افغان گورنمنٹ کو یا افغان گورنمنٹ پاکستانی انٹیلیجنس کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ طالبان موجود ہے تو وہ سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے خلاف, تو ان کے خلاف یہ لوگ مشترکہ آپریشن کرتے ہیں, تو شاید ایک یہ لائحہ عمل جو طے ہو جائے.
یہ بل پاکستان کے دونوں ایوانوں میں منظوری کے بعد آج صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیش ہے, جہاں اسمبلی کے باہر بل کی مخالفت کرنے والے احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا. اس انضمام کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فاٹا کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. خمر عباس چافری, اردو, VOA, واشنگٹن.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, مگر اس سے پیشتر پاکستان کو دہشت گردوں کی بھارت میں دخل اندازی کو روکنا ہوگا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا مخالف نہیں, لیکن پاکستان کو بھی کچھ پہل کرنی چاہیے. ان کے الفاظ میں پاکستان کو دراندازی کی کوششوں کو روک کر بات چیت کے بارے میں اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہیے. راجناتھ سنگھ نے ایک انگریزی اخبار سنڈے ایکسپریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے. ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رشتے چاہتے ہیں, لیکن پڑوسی کو بھی کچھ قدم اٹھانے ہوں گے اور مذاکرات کے تعلق سے عوامی طور پر بیان دینا ہوگا. وزیر داخلہ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان ہماری سرحدوں پر فائرنگ اور سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ دہشت گردوں کو بھارتی سرحد کے اندر داخل کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا, اگر ایسا ہے تو آگے آئے اور مشترکہ طور پر ہم دہشت گردی مخالف کارروائی کریں. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت نے دوستانہ تعلقات کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. اٹل بہاری واجپئی بس لے کر پاکستان گئے, نریندر مودی نے تمام پروٹوکول توڑ کر پاکستان جا کر وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی. ان کے الفاظ میں اس سے زیادہ پہل اور کیا ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے, اور اگر حالات پرامن رہے تو رمضان کے بعد بھی فائر بندی جاری رہے گی. تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کار کے تقرر کی مدد سے حالات کو معمول پر لانے کی کوششوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اس سے قبل انہوں نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر علیحدگی پسند قیادت سامنے آئے تو حکومت حریت کانفرنس سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان کے بقول حریت کی جانب سے تاحال کسی آمادگی کا اشارہ نہیں ملا ہے. خیال ہے کہ پاکستان بھی بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام پر زور دیتا اور مذاکرات کی تجدید کے مطالبے کا یادہ کرتا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ دنوں کہا ہے کہ مسئلے کشمیر سمیت تمام بھارت پاک تنازعات کا پرامن حل جامع اور بامانی مذاکرات سے نکالا جا سکتا ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ان کے الفاظ میں ہماری مسلح افواج کسی بھی کارروائی کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے تیار ہیں. قمر جاوید باجوہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کو سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. پاکستان سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے بھارت کے الزام کو مسترد کرتا ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں. حالیہ دنوں میں سرحد پر فائرنگ اور شیلنگ میں اضافہ ہوا ہے, جس کے سبب دونوں جانب جان و مال کا خاصا نقصان ہو رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان پر زور دیا ہے کہ وہ 12 جون کو امریکہ کے ساتھ ہونے والے نیوکلئر سربراہ اجلاس کو بچانے کے لیے واشنگٹن سے براہ راست رابطہ کریں. کوریا کے دونوں رہنماؤں نے ہفتے کے روز بغیر کسی پیشگی اعلان کے دوسرے کوریائی سربراہ اجلاس کا انعقاد کیا تھا. ایزابیلا چوچولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جمعرات کے روز سنگاپور میں ہونے والے سربراہی اجلاس کو منسوخ کیے جانے کے بعد شمالی کوریا نے صدر کم اور مون کے درمیان اس میٹنگ کی درخواست کی تھی. مون نے میٹنگ کے بعد دونوں کوریاؤں کے درمیانی سرحد پر واقع اس گاؤں میں نامہ نگاروں سے بات چیت کی جہاں یہ اجلاس ہوا تھا. شمالی کوریا کے صدر سرحد کے شمالی حصے میں موجود تھے۔ صدر مون کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ 12 جون کے سربراہی اجلاس کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا جائے، اور یہ کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور کسی پائیدار امن کے نظام کی کوشش کے لیے ہمارا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ ہم نے اس بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سمن ٹرمپ نے ہفتے کو یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ سنگاپور کا منسوخ شدہ سربراہی اجلاس عمل میں بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے ریاست یوٹا سے تعلق رکھنے والے جوشوا ہولٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد، جو وینیزویلا کے ایک جیل میں 2 برس قید رہنے کے بعد امریکہ واپس آئے تھے، کہا ہے کہ پیونگ یانگ کے ساتھ ورکنگ لیول کی بات چیت عمدہ طریقے سے جاری ہے۔
And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing for North Korea. It would be a great thing for South Korea.
Mr. Trump کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خیر سگالی موجود ہے اور عوام ہماری میٹنگ اور کچھ عمل میں آنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان اور پوری دنیا کے لیے ایک زبردست چیز ہوگی۔ یہ امریکہ اور چین کے لیے ایک زبردست بات ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک ایسے وقت میں کم اپنے اقتدار میں محفوظ اور مالدار دونوں ہوں گے جب امریکہ اور دیگر ملک خاطر خواہ اقتصادی امداد اور سرمایہ کاری کی پیشکش کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ایک خود کش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کو اڑا دیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی خبر ہے۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیلمند صوبے کے ضلع ناد علی میں اتوار کے صبح کیے گئے اس حملے میں کم از کم 2 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے نام نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 افغان فوجی ہلاک جبکہ درجن بھر سے زائد زخمی ہیں۔
Killed in the blast, including children, youths and elderly people. Ambulances and security.
حملے کے ایک عینی شاہد احمد اللہ نے بتایا کہ دھماکے میں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمبولینس اور سیکیورٹی گاڑیاں جائے وقوع تک پہنچیں۔ یہ دھماکہ ایک پرہجوم مقام پر کیا گیا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ باغیوں کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طاقتور دھماکے میں افغان سیکیورٹی عملے کے 100 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، لیکن طالبان جانی نقصان کو عموماً بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ہیلمند صوبہ دنیا میں پوست کاشت کرنے والے کلیدی مقامات میں شامل ہے، جہاں بیشتر اضلاع یا تو طالبان کے زیر کنٹرول ہیں یا وہاں طالبان برسر پیکار ہیں۔ وینزویلا میں 2016 کے بس سے قید میں رہنے والے ایک امریکی شہری ہفتے کو وطن واپس پہنچ گئے۔ جوشوا ہولٹ اور ان کی وینزویلا نژاد اہلیہ تھیمی کنڈیلو رہائی میں مدد دینے والے امریکی سینیٹر باب کروکر کے ہمراہ امریکہ واپس آئے۔ ہولٹ اور ان کی اہلیہ کو اسلحہ رکھنے کے الزام میں وینزویلا میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کروکر نے جمعے کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو سے ملاقات کر کے ان افراد کی رہائی پر بات چیت کی تھی۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹر پر لکھا کہ بہت خوشی ہے کہ جوشوا ہولٹ اپنے خاندان میں واپس آ ملے ہیں، وہاں واپس آئے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ وینزویلا پر جمہوریت کی بحالی تک پابندیاں عائد رہیں گی۔ گزشتہ 2 سالوں میں 2 صدور کی انتظامیہ اور لا تعداد سفارتی رابطوں، وینزویلا میں رابطے کا کاروں اور صدر مادورا کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے رہے، اور اس سے زیادہ کیا فرق ہوگا، کیا فخر ہوگا کہ جوشوا اپنے وطن میں واپس آ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہولٹ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے اسلحہ رکھنے کے الزامات کے تحت 2 سال سے جیل میں تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ کی جنوبی پٹی میں اسرائیل ٹینک کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ ٹینک پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد فوجیوں نے دھماکہ کیا جو سرحدی باڑ کے قریب ہوا۔ اسرائیل نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی جنوبی پٹی پر سرحدی باڑ کے قریب گزشتہ رات فائرنگ کی گئی، جو علاقے میں کام کرنے والے فوجیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، جس کے بعد فوج نے جوابی کارروائی کی۔ دفاعی افواج نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آئی ڈی ایف فوجیوں میں سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے آئی ڈی ایف ٹینک نے غزہ کی جنوبی پٹی پر ایک فوجی چوکی کو ہدف بنایا۔ مارچ سے اب تک ہونے والی جھڑپوں میں اب تک کم سے کم 118 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز بتایا کہ 4 روسی فوجی شام میں عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں مارے گئے. وزارت کے مطابق شام کے مشرقی صوبے دیروزور میں ہونے والے اس واقعے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے. یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب متعدد دہشت گرد گروپوں نے شام کے سرکاری توپ خانے پر رات کو حملہ کر دیا. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ایک مبصر نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ 9 روسی فوجی اور کم سے کم 26 شامی فوجی دیروزور کے قصبے میادین کے قریب ہلاک ہوئے. بیان کے مطابق جوابی جھڑپوں میں 43 عسکریت پسند بھی مارے گئے. روس کے بیان کے مطابق شام میں ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد 92 تک پہنچ گئی ہے. کولمبیا میں ووٹر آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. جنوبی امریکی ملک میں ریولیوشنری آرمڈ فورسز آف کولمبیا یا فارک کے ساتھ امن سمجھوتا طے پانے کے بعد یہ پہلے صدارتی انتخاب ہیں. فارک ایک سابق باغی گروپ اور اب ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے. کلیدی صدارتی امیدواروں میں قدامت پسند سابق سینیٹر ایوان دوک اور سابق چھاپا مار گسٹارو پیٹرو اور بوگوٹا کے سابق میئر شامل ہیں. سیاسی تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ کسی بھی امیدوار کے پہلے مرحلے میں فیصلہ کن ووٹ حاصل کرنے کا امکان نہیں. فیصلہ کن مرحلہ جون میں ہوگا. اپولو 12 کے سابق خلاباز ایلن بین ہیوسٹن ٹیکسس میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 86 برس تھی اور وہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے چاند پر چہل قدمی کی اور بعد میں چاند پر لینڈنگ کے مناظر کی تصویریں بنانے لگے. بین 1969 میں چاند پر لینڈنگ کے دوسرے مشن کے لیے پائلٹ بھی تھے. انہوں نے چاند پر چہل قدمی کے دوران 31 گھنٹے وہاں گزارے. بین 1981 میں ناسا سے ریٹائرڈ ہوئے اور پھر اپنا بیشتر وقت خلا کی چھان بین کے حوالے سے فن پارے تخلیق کرنے میں گزارا. عالمی ادارہ صحت کی سالانہ کانفرنس کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچ گئی ہے. ڈائریکٹر جنرل نے شرکاء کو سراہا جنہوں نے انہیں بھرپور اختیارات سونپے تاکہ وہ اصلاحات اور نئے اقدامات کے بلند عزائم والے پروگرام پر عمل درآمد کر سکیں جس سے عالمی صحت کا معیار بلند ہو سکے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیسا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھینوم گیبریاسس نے اپنی پہلی اسمبلی کا اختتام اپنی پیش رو مارگریٹ چین کو خراج تحسین پیش کر کے کیا. انہوں نے کہا کہ مارگریٹ کی قیادت میں عالمی ادارہ صحت کو زیادہ متحرک اور ہنگامی حالات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے قابل بنانے کے لیے شروع کی گئی اصلاحات اب فائدہ پہنچا رہی ہیں. انہوں نے کہا
The current Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo has demonstrated
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی حالیہ لہر سے بالکل ٹھیک یہ بات ظاہر ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہوں کہ ہم اس وبا کو جلد از جلد روکنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں. اور حکومت کا عزم اور یقینی طور پر مقامی قیادت بھی تعریف کے قابل ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں. یہ تھے ٹیڈروس کے الفاظ. عالمی ادارہ صحت کی اسمبلی اس کا فیصلہ ساز ادارہ ہے. اس نے عالمی صحت کی بہتری کے لیے متعدد قراردادیں منظور کیں. چند ان امراض کے بارے میں تھیں جنہوں نے کئی صدیوں سے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے جبکہ چند نئی بیماریوں سے متعلق تھیں. مثال کے طور پر اسمبلی نے سن 2030 تک خسرہ سے ہونے والی اموات کو 90% کم کرنے کا روڈ میپ منظور کیا ہے. انہوں نے کہا
You endorsed our 5-year strategic plan on polio transition to strengthen country health.
آپ نے انسداد پولیو سے متعلق 5 سالہ منصوبے کی توثیق کی تاکہ ریاستوں کے صحت سے متعلق مقامی نظام کو مضبوط کیا جائے اور وہ عالمی انسداد پولیو مہم کا دائرہ گھٹانے سے متاثر نہ ہوں. آپ نے تپ دق اور چھوت سے نہ پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق قراردادیں منظور کیں اور آپ نے صحت کی بہتری اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذرائع فراہم کرنے اور ان کا استعمال بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا. یہ تھے ٹیڈروس کے الفاظ. انہوں نے شرکا پر زور دیا کہ وہ اپنے ملکوں میں واپس جا کر نئے عزم کے ساتھ اپنے عوام کی صحت کی بہتری کے لیے ہر روز کام کریں. وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا اندازہ نتائج سے ہوگا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان نے لارڈز میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر یہ پاکستان کی 5ویں فتح ہے. اس سے پہلے عمران خان، جاوید میانداد، وسیم اکرم اور مصباح الحق کی قیادت میں پاکستانی ٹیم اس گراؤنڈ پر کامیابی حاصل کر چکی ہے. مین آف دا میچ محمد عباس رہے جنہوں نے 2 اننگز میں 4-4 وکٹیں حاصل کیں. پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہیڈنگلے میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں پہلے ہی 1-0 کی برتری ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، پاکستان کی اس شاندار فتح کے بارے میں واشنگٹن سے ہمارے ساتھی اسد حسن کی اس تفصیلی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
لندن میں واقع لارڈز کے کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کی 9 وکٹوں سے میزبان انگلش ٹیم کے خلاف نیٹ ویسٹ سیریز میں فتح. پاکستان کے سابق کپتان وسیم باری کہتے ہیں,
ایسے لگ رہا تھا کہ ہوم سائیڈ پاکستان کی ٹیم ہے اور وزٹرز جو ہے وہ انگلینڈ ہے. جو روٹ نے بڑے بڑے صحیح انداز میں اپنے کمنٹس دیے کہ پاکستان نے آؤٹ شائن کر دیا انگلینڈ کو ان آل ڈپارٹمنٹس آف دا گیم, بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ میں. 5 کیچ بھی چھوڑے, تو جو ٹیم فرسٹ اننگز میں جلدی آؤٹ ہو جاتی ہے وہ پھر 4 دن ڈیفینسو ہی رہتی ہے. ٹیم اسپیڈ نظر آ رہی تھی بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ میں, اور جب تک پارٹنرشپس بولنگ میں نہیں ہوتی اور بیٹنگ میں نہیں ہوتی تو آپ جیت نہیں سکتے. ایسے لگ رہا ہے کہ ٹیم کلچر جو پہلے نہیں نظر آتا تھا وہ اب پاکستان ٹیم میں نظر آ رہا ہے.
اس گراؤنڈ میں فتح پر پاکستانی ٹیم کے مداح پرجوش ہیں اور انگلش ٹیم کے حصے میں تنقید آ رہی ہے. سابق انگلش کپتان نصر حسین نے میچ کے بعد اپنے تبصرے میں کہا کہ اگر آپ گھر میں جیت نہیں سکتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کمبینیشن بہت خراب ہے. لارڈز میں فتح اس قدر اہم کیوں ہوا کرتی ہے؟ وسیم باری کہتے ہیں,
آپ سمجھ لیں کہ میک آف کرکٹ از لارڈز. لارڈز کی جیت, لارڈز کی پرفارمنس بولر کی, بیٹسمین کی بہت اہم ہوتی ہے اور رول آف آنرز میں ان کا نام لکھا جاتا ہے لارڈز کی جو کرکٹ گراؤنڈ کی پویلین ہے اس میں.
سابق ٹیسٹ کرکٹر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ محسن حسن خان اس بارے میں کہتے ہیں,
لارڈز کو مکہ آف کرکٹ بھی کہتے ہیں, انہوں نے اتنا بڑا خطاب اس کو دیا ہوا ہے. تو لارڈز کی ایک اہم بہت ہی ویلیو ہے, اس کو وہاں اس کی پرفارمنس اور جیت کی پرفارمنس بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے.
لارڈز میں کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ایک پلیئر کو بہت انسپائر کرتا ہے؟
سب سے جو بہترین کراؤڈ ہے آئی تھنک دنیا میں وہ انگلش کراؤڈ ہے, جو ایون اپوزیشن کی اچھی پرفارمنس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے.
پاکستان کی ٹیم نے انگلش سائڈ کو پہلی اننگ میں 184 رنز پر ڈھیر کیا. سوائے ایلسٹر کک کے جنہوں نے 70 رنز سکور کیے, کوئی کھلاڑی پاکستانی بالنگ کے سامنے جم کر نہ کھیل سکا. محمد عباس نے 23 اور حسن علی نے 51 رنز دے کر 4-4 وکٹیں حاصل کیں. شاندار بالنگ کے بعد بہترین بلے بازی, گرین شرٹس نے پہلی اننگ میں 363 رنز بنا کر 179 رنز کی برتری حاصل کی. اظہر علی نے 50, بابر اعظم نے 68, اسد شفیق نے 59, شاداب نے 52 اور حارث سہیل نے 39 رنز بنائے. انگلش سائڈ دوسری اننگ میں بھی پاؤنڈ جما نہ سکی اور 110 پر اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. تاہم اس موقع پر بٹلر اور بیس کے درمیان 126 رنز کی شراکت ہوئی. چوتھے دن کے کھیل کے آغاز پر محمد عامر اور محمد عباس نے یک بعد دیگرے وکٹیں حاصل کرتے ہوئے پوری ٹیم کو 242 کے مجموعی سکور پر ڈھیر کر دیا اور پھر 63 رنز کا ہدف صرف ایک وکٹ پر حاصل کر لیا. اظہر علی 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ حارث 39 اور امام الحق 18 کے سکور پر ناٹ آؤٹ تھے. وسیم باری کے بقول یہ فتح ٹیم اسپرٹ کا نتیجہ ہے. ٹیم اگرچہ نئی ہے لیکن پروفیشنلزم میں کوئی کمی نظر نہیں آئی.
یہ ثابت کر دیا کہ وہ ینگ پلیئرز تو ہیں لیکن میچیور پلیئرز ہیں, وہ پروفیشنل پلیئرز ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیٹنگ بھی پروفیشنل کی, پارٹنرز پہلے 5 بیٹسمینوں نے رنز کیے.
محسن حسن خان کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے,
ینگ ٹیم ہے بیسکلی, لیکن ٹیلنٹ آپ دیکھیے کتنا کمال کا ہے. تو ٹیلنٹ کو ہم اگر پراپرلی میرٹ پہ صحیح طرح استعمال کر کے یوز کریں تو یقین کیجئے پاکستان کی کرکٹ بہت بہت اوپر جا سکتی ہے.
محمد عباس کو میچ میں 8 وکٹیں لینے پر اور بالنگ کا شاندار مظاہرہ کرنے پر مین آف دا میچ قرار دیا گیا. میچ کے بعد انہوں نے اپنے کوچز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں انگلش کنڈیشنز میں مختلف لینتھ پر بالنگ کرنے میں مدد کی. کرکٹ مبصرین محمد عباس کا اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہی موازنہ سابق آسٹریلوی لیجنڈ میک گراتھ اور پاکستان کے ٹیسٹ بالر محمد آصف سے کر رہی ہیں. وسیم باری اس بارے میں کہتے ہیں,
محمد عباس کو کمپیئر کروں گا آصف سے. آصف کی جس جو صلاحیتیں تھیں کہ وہ بال بہت آؤٹ اسٹینڈنگ دونوں طرف سے سوئنگ کرتا تھا اور پرانی بال بھی اچھی کرتا تھا, اسی طریقے سے عباس کی جو لینگتھ اینڈ لائن ہے وہ بہت اچھی ہے, کنٹرول بہت اچھا ہے اور دونوں طرف موو کرتے ہیں.
محسن حسن خان کی رائے,
اس لڑکے کو میں نے واچ کیا, یہ ایک بہت ہی ایسا بولر ہے کہ جو بیٹسمین کے لیے ایک بڑی پرابلم ہے, بیکاز اس کی لائن اور اس کی لینتھ بہت اچھی ہے اور دونوں ایک ہی جگہ سے گڈ لینتھ پہ بولنگ کرے گا. رائٹ ہینڈر کو جیسے جسٹ شارٹ آف اے لینتھ آف اسٹمپ پہ گیند کر کے اندر بھی وہاں سے لائے گا, گیند کو باہر بھی نکالے گا. تو بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور انگلش کنڈیشن میں تو ایسے بولر
بہت کامیاب ہوتے ہیں.
پاکستان کو اگلا میچ لیڈز کے میدان پر کھیلنا ہے, جہاں محسن حسن اور وسیم باری کے بقول موسم کے زیر اثر کرکٹ کے لیے کنڈیشنز مختلف ہوں گی. ٹیم کو نئے سرے سے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان نے ملک کے قبائلی علاقے فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے حال ہی میں پارلیمان سے منظور ہونے والے بل پر کابل کے تحفظات کو مسترد کر دیا. دو روز پہلے پاکستان کی پارلیمان نے وفاق کے زیر انتظام ملک کے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی. ہفتے کے روز افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دفتر کی طرف جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستان کے اس فیصلے کو برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان 1921 میں طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. پاکستان اور کابل کے درمیان فاٹا کے معاملے پر بیان کا تبادلہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب اتوار ہی کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کی قیادت میں ایک اعلی سطح کے وفد نے پاکستان میں اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں. افغان وفد نے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات کی, جس کے بارے میں مختصر بیان میں بتایا گیا کہ دو طرفہ امور, سلامتی کی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کے علاوہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن چہتی پر بھی بات چیت ہوئی. حالیہ مہینوں سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلی سطح کے رابطے جاری ہیں, جسے مبصرین دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعلقات کی بہتری کے لیے خوشائن قرار دیتے ہیں. جنوبی افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ایک خود کش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کو اڑا دیا, جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی خبر ہے. افغان عہدیداروں نے کہا کہ ہلمند صوبے کے ضلع نادعلی میں اتوار کی صبح کیے گئے اس حملے میں کم از کم دو فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے نام کی شناخت نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 افغان فوجی ہلاک اور درجن بھر سے زیادہ زخمی ہو گئے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. باغیوں کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طاقتور دھماکے میں افغان سیکیورٹی عملے کے 100 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. اگرچہ طالبان جانی نقصان کو عموماً بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کا انتخاب 25 جولائی کو ہوگا, تاہم اب تک نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی مزید تفصیلات.
پاکستان کی موجودہ حکومت کی آئینی مدت 5 روز بعد ختم ہو رہی ہے, جبکہ آئندہ عام انتخابات کے لیے 25 جولائی کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, لیکن تاحال نہ تو مرکزی سطح پر اور نہ ہی تینوں صوبوں میں نگران حکومتوں کے سربراہان کے لیے ناموں کا اعلان کیا جا سکا ہے. صرف خیبر پختونخوا میں منظور آفریدی کے نام پر حکومت اور حزب مخالف نے اتفاق کیا ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے درمیان نگران وزیراعظم کے ناموں پر ہونے والی مشاورتی نشستیں تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں, اور اب بظاہر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جاتا دکھائی دیتا ہے. صدر ممنون حسین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عام انتخابات کے لیے بھیجی گئی سمری پر ہفتے کو دیر گئے دستخط کر دیے تھے, جس کے بعد اب 25 جولائی کو ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات منعقد ہوں گے. سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کے نام پر تاحال اتفاق نہ ہونا کوئی قابل تشویش بات نہیں, کیونکہ اس ضمن میں دستور میں ہدایات موجود ہیں, اور ماضی کی طرح اس بار بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اس بارے میں کوئی اعلان کرے. تاہم موجودہ سیاسی صورتحال خصوصاً مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے آئے روز سامنے آنے والے تند و تیز بیانات کے تناظر میں احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اس سے انتخابات کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
کورٹس کے ذریعے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جو نیب کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تاثر اگر پیدا ہوگا تو اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ یہ الیکشن اس طرح سے فری اینڈ فیئر پرسیو نہیں کیے جائیں گے جیسے ان کا کیا جانا چاہیے. یعنی انتظامات بہت اچھے ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی انتظامات کر دیے ہیں, وہ بھی پہلے سے بہتر پریپیئرڈ ہے. ان حالات میں اگر ان چیزوں کی وجہ سے الیکشن کی کوالٹی متاثر ہو تو یہ بری بات ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ الیکشنوں کے بعد جو پیریڈ ہوگا وہ بڑا انسٹیبل ہو سکتا ہے.
نواز شریف اور ان کی جماعت کے عہدیداران یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے خلاف عدالتی فیصلوں اور کارروائی کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور ان کی جماعت ریاستی اداروں سے متعلق بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اتوار کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے کے ساتھ فاٹا کے انضمام کا مسودہ بل منظور کر لیا گیا ہے. بانوے ارکان نے بل کے حق میں جبکہ ساتھ نے مخالفت میں ووٹ دیا. اس موقع پر اسمبلی کی عمارت کے باہر بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کا بل اتوار کو صوبائی اسمبلی میں بحث کے بعد منظور کر لیا گیا. مختلف سیاسی جماعتوں کے قانون ساز نے اس بل کی منظوری سے قبائلی علاقوں اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات سے متعلق اظہار خیال کیا اور تفصیلی بحث کے بعد اس پر ہونے والے رائے شماری کے نتیجے میں دو تہائی اکثریت سے یہ بل منظور کر لیا گیا. 92 ارکان نے بل کی حمایت کی جبکہ 7 نے مخالفت کی. گزشتہ جمعرات کو قومی اسمبلی اور پھر اگلے ہی روز سینٹ نے پاٹا کی صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بل کی منظوری دی تھی. جمعیت علماء اسلام پر لہرامان گروپ اس انضمام کی مخالفت کرتی آئی ہے اور اتوار کو اس نے پشاور میں اسمبلی کے سامنے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اس جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے اسمبلی کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا اور پولیس کی طرف سے انہیں وہاں سے ہٹائے جانے کی کوششوں کے دوران مظاہرین نے توڑ پھوڑ اور پتھراؤ شروع کر دیا. اس پر پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کی ہاتھاپائی بھی ہوئی اور انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس کے بعد مظاہرین وہاں سے منتشر ہو گئے. مظاہرے میں شریک قبائلی علاقوں سے جمعیت العلماء اسلام فلرحمان گروپ کے رکن قومی اسمبلی جمال الدین نے صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ اس بل کے بارے میں قبائلی عوام سے رائے نہیں لی گئی اور یہ قبائلی عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے.
اس بل سے قبائل کی خود مختاری وہ سلب ہو جاتی ہے. ان کے جو سیٹیں تھے قومی اسمبلی کے وہ 12 کے بجائے 6 رہ گئے اور اسی طرح ہمارا میڈیکل کالج میں کوٹا تھا، انجینئرنگ میں کوٹا تھا اور بہت کچھ کوٹے تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے. یعنی ہم حکومت یہ کہہ رہے تھے ہم قومی ادارے میں لانا، مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں. مین اسٹریم کا معنی یہ ہے کہ ہم قبائل کو آباد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مین اسٹریم کا معنی یہ ہے کہ ہمیں جو چیز دیا گیا تھا اس کو بھی چھین لیا جائے.
تاہم حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اس انضمام پر قبائلی علاقوں کے عوائدین اور قانون سازوں سے مشاورت کی گئی تھی اور اس سے صوبے کو دیے جانے والے فنڈز میں قابل ذکر اضافہ کیا جائے گا جس سے وہاں ترقیاتی اور عوام کی فلاح کے لیے کام کیے جائیں گے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان پر زور دیا ہے کہ وہ 12 جون کو امریکہ کے ساتھ ہونے والے نیوکلیئر سربراہ اجلاس کو بچانے کے لیے واشنگٹن سے براہ راست رابطہ کریں تاکہ کوریا کے دونوں رہنماؤں نے ہفتے کے روز بغیر کسی پیشگی اعلان کے دوسرے کوریائی سربراہ اجلاس کا انعقاد کیا تھا. ادھر امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی عہدیداروں کا ایک گروپ شمالی کوریا پہنچا ہے تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت کی جائے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات ابھی بھی طے ہے اور امریکی انتظامیہ اس کی تفصیلات پر کام کر رہی ہے. یہ بات انہوں نے ہفتے کی شام اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ملاقات ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے اور ہم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جنوبی کوریا کے لیے بہت زبردست ہوگا، جاپان کے لیے بہت زبردست ہوگا اور دنیا کے لیے بھی بہت اچھا تھا، بہت اچھا ہوگا. اور مزید کہنا یہ تھا کہ امریکہ اور چین کے لیے یہ اچھا ہے اور بہت سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. دریاسنا شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان امریکی صدر کے ساتھ سنگاپور میں طے شدہ ملاقات پر عمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شام وینزویلا سے رہائی پانے والے 26 سالہ امریکی شہر جوشوا ہالٹ کا وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کیا جو 2016 کے موسم گرما سے وہاں قید تھے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایزابل گوگول کی رپورٹ اسفر امام سے.
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہولٹ انتہائی دلیر شخص ہیں۔ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے دیگر اعلی حکام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہولٹ نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی رہائی کے لیے کام کیا تھا۔ جوشوا ہولٹ کا کہنا تھا کہ
I'm just overwhelmed with gratitude for you guys, for everything that you've done, for the support of my wife through those 2 years. They were very, very, very difficult 2 years. Not really the great vacation that I was looking for, but
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ تمام لوگوں کا بہت احسان مند ہوں جو آپ نے میرے لیے، میرے خاندان اور میری اہلیہ کے لیے کیا۔ یہ 2 سال بہت بہت ہی زیادہ مشکل تھے۔ یہ میری چھٹیاں نہیں تھیں جس کے لیے میں وہاں گیا تھا، لیکن آج ہم ساتھ ہیں۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز نہایت مشکل میں ہوا، لیکن اب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں جو آپ نے کیا، میرے بارے میں سوچا اور میرا خیال رکھا ایک عام آدمی کی طرح۔ اس لیے واقعی میں دل سے مشکور ہوں۔ ہولٹ اور ان کی وینزولا نژاد اہلیہ تھامارا کینڈیلیو اور بیٹی مرینا ہفتے کی صبح سینیٹر باب کروکر کے ہمراہ امریکہ پہنچے، جنہوں نے ان کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے۔ کروکر ذاتی طور پر وینزولا کے صدر نکولسن مادرو سے ملے۔ سابق مورمن مشنری جوشوا ہولٹ کینڈیلیو سے شادی کے لیے 2016 کے موسم گرما میں وینزولا گئے تھے۔ پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر ایک بندوق اور دستی بم رکھنے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا تھا، تاہم اس جوڑے نے اسلحہ رکھنے کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ صدر مادرو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس جوڑے کی رہائی کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو نے ہفتے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے وینزولا کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ بدستور وینزولا کے عوام اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ کی جنوبی پٹی میں اسرائیلی ٹینک کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے بتایا کہ ٹینک پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد فوجیوں نے دھماکہ کیا جو سرحدی باڑ کے قریب ہوا۔ اسرائیل نے ایک بیان میں بتایا کہ غزہ کی جنوبی پٹی پر سرحدی باڑ کے قریب گزشتہ رات فائرنگ ہوئی، جو علاقے میں کام کرنے والے فوجیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، جس کے بعد فوج نے جوابی کاروائی کی۔ دفاعی افواج نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آئی ڈی ایف فوجیوں میں سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ جوابی کاروائی کرتے ہوئے آئی ڈی ایف ٹینک نے غزہ کی جنوبی پٹی پر ایک فوجی چوکی کو ہدف بنایا۔ مارچ سے اب تک ہونے والی ان جھڑپوں میں کم سے کم 118 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ 4 روسی فوجی شام میں عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ وزارت کے مطابق شام کے مشرقی صوبے دارالزور میں ہونے والے اس واقعے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب متعدد دہشت گرد گروپوں نے شام کے سرکاری توپ خانے پر رات کو حملہ کیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ایک مبصر نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ 9 روسی فوجی اور کم سے کم 26 شامی فوجی دارالزور کے قصبے میادین کے قریب ہلاک ہوئے۔ بیان کے مطابق جوابی جھڑپوں میں 43 عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ روس کے بیان کے مطابق شام میں ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد 92 تک پہنچ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں ایک ممتاز رومن کیتھولک رہنما کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جنہیں نیو ساؤتھ ویلز کی ایک عدالت نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی پردہ پوشی کرنے کا مجرم قرار دیا۔ آرچ بشپ فلپ فلسن اس نوعیت کے کسی جرم میں مجرم ٹھہرائے جانے والے سب سے سینئر کیتھولک مذہبی شخصیت ہیں۔ سڈنی سے فلم مرسر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
آج بشپ ولسن پر ایک پادری کی جانب سے 1970 کی دہائی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے واقعات کی پردہ پوشی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت کیتھولک چرچ میں ایک جونیئر پوزیشن پر تھے اور اب انہیں 2 سال تک قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ولسن کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ انہیں آلٹر بوائز کے ساتھ ایک پادری کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کا علم نہیں تھا۔ یہ پادری جرم ثابت ہونے کے بعد سن 2006 میں قید کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ تاہم نیو کیسل کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ آرچ بشپ ولسن کے خلاف شہادت سچائی پر مبنی اور قابل بھروسہ ہے۔ عینی شاہدوں نے عدالت کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے ان زیادتیوں کی اطلاع ولسن کو دی تھی جو اس بارے میں کوئی قدم اٹھانے میں ناکام رہے تھے۔ میجسٹریٹ رابرٹ اسٹون نے کہا کہ آج بشپ کو 1976 میں اس بات کا علم تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا ایک ایسا الزام سن رہے ہیں جو قابل بھروسہ تھا، تاہم انہوں نے ان بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ صرف رومن کیتھولک چرچ اور اس کی ساکھ کو بچانا چاہتے تھے۔ آسٹریلیا میں کیتھولک سوشل سروسز کے سربراہ فادر برینن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پوپ فرانسس ولسن کے استعفے کی توقع رکھتے ہیں۔ سامعین، رومن کیتھولک چرچ میں بچوں کے ساتھ زیادتی آسٹریلیا کے 5 سالہ رائل کمیشن کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پادریوں کی جانب سے بچوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کی جانے والی زیادتی موجود ہے۔ آسٹریلیا میں کیتھولک عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آلودہ دھند، صنعتی فضلہ اور آلودہ پانی محض چند ماحولیاتی مسائل ہیں جن کا سامنا دنیا بھر میں بڑے شہروں میں رہنے والوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے شہروں میں ایک اور طرح کی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہے شور۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلسل شور برداشت کرتے ہیں وہ کئی طرح کے نفسیاتی اور جسمانی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کراچی جیسے بڑے شہروں میں خاص طور پر یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے، جہاں شور زندگی کا مستقل حصہ بن گیا ہے۔ کراچی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے شایان سلیم کی رپورٹ مبشر علی زیادی سے سنیے۔
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھینوم گیبریاسس نے اپنی پہلی اسمبلی کا اختتام اپنی پیش رو مارگریٹ چین کو خراج تحسین پیش کر کے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارگریٹ کی قیادت میں عالمی ادارہ صحت کو زیادہ متحرک اور ہنگامی حالات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے قابل بنانے کے لیے شروع کی گئی اصلاحات اب فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا،
The current Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo
جیسا کہ ابھی آپ کو ہم سنوانے والے ہیں کراچی سے مبشر علی زیدی کی رپورٹ، جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر شور زندگی کا مستقل حصہ بن گیا ہے۔ کراچی پاکستان کے بڑے شہروں میں ہے اور وہاں پر یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے، اور مسلسل برداشت شور برداشت کرنے والے لوگوں کو کئی طرح کے نفسیاتی اور جسمانی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کراچی سے یہ ہے وائس آف امریکہ کے نمائندے شایان سلیم کی رپورٹ، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
اگر کوئی بندہ ہمیں ایک آواز میں بلاتا ہے تو وہ تو ہم سن ہی نہیں پاتے ہیں۔
ٹریفک کانسٹیبل زبیر علی بتا رہے تھے کہ کراچی کی سڑکوں پر کتنا شور ہے۔ ان کی طرح کراچی کے بے شمار شہری شور کی وجہ سے مضطرب ہیں، بیشتر نے اسے شہری زندگی کی حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مسلسل شور ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی کی فضا میں شور خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ آواز کی شدت کو جس اکائی میں ناپا جاتا ہے اسے ڈیسیبل کہتے ہیں۔ عام گفتگو کا درجہ 50 سے 60 ڈیسیبلز کے درمیان ہوتا ہے۔ شہری ٹریفک کا شور تقریباً 80 ڈیسیبلز ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 85 ڈیسیبلز والی آواز اضطراب پیدا کر سکتی ہے، لیکن اسے بھی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسانی جسم رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حال ہی میں کراچی کے مختلف حصوں میں آواز کا درجہ 100 ڈیسیبلز پایا گیا ہے۔ یہ اتنی آواز ہے جتنی سر کے اوپر سے گزرنے والے جیٹ ہوائی جہاز کی ہوتی ہے۔
ایک تو سماعت خراب ہو جاتی ہے۔
ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں کہ زیادہ شور سے ایک تو سماعت خراب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ شوگر کی شکایت ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، جو دل کے دورے کا سبب بن جاتا ہے۔ کراچی جیسے شہروں میں شور کا اصل سبب ٹریفک ہوتا ہے، لیکن صنعتی جنریٹرز اور کارخانے بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں شور پر قابو پانے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ الیکشن قریب آنے کی وجہ سے کچھ شہروں میں زیادہ شور کے مسئلے نے حال میں کچھ توجہ حاصل کی ہے، لیکن ماہرین صحت کہتے ہیں کہ شہری کسی قانون یا حکومتی کارروائی کا انتظار نہ کریں، اپنا خیال خود رکھیں، کار کا ہارن بجانے سے گریز کریں اور اپنے کانوں کو ڈھانپ کے شور سے بچائیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے نجی شعبے میں ایک پروگرام پنک رکشا غربت کا شکار زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد دے رہا ہے، اور اس پروگرام کی وجہ سے سماجی رویوں پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جو عمومی طور پر مرد کے غالب رہنے کی روایات رکھتا ہے۔ اسلام آباد سے اجاز گل کی رپورٹ سنیے۔ پاکستان میں تین پہیوں والی آٹو ٹرانسپورٹ سروس کی ڈرائیور سیٹ پر خاتون کی موجودگی ایک غیر معمولی بات تھی، لیکن حال ہی میں صورتحال میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ پنک آٹوز مرد ڈرائیوروں کے سبز رکشا کے برعکس صرف خواتین کے لیے کام کرتی ہیں۔ خواتین کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے اکثر ہراساں کیے جانے کی شکایت رہتی تھی۔
The other motivation was to provide safe rides for women who can't drive themselves or don't have the ability
پنک رکشا پروگرام کی بانی زار اسلم کہتی ہیں کہ ایک محرک تو خواتین کے لیے محفوظ سفر کے مواقع فراہم کرنا تھا، ان خواتین کے لیے جو خود گاڑی نہیں چلا سکتی یا جن کے پاس گاڑی رکھنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں عام طور پر گلیوں اور سڑکوں پر ہراساں کیے جانے کا سامنا رہتا ہے۔ ماہر ماحولیات زار اسلم نے 2015 میں اپنے آبائی شہر لاہور سے اس منصوبے کا آغاز کیا جو اپنی نوعیت کا ایسا پہلا منصوبہ تھا. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اب تک رکشوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، اگرچہ ابھی بھی یہ تعداد بہت ہی کم ہے.
It has opened up the minds of people. It has changed the lives of the women who are driving it.
پنک رکشا پروگرام کی بانی زار اسلم کا کہنا ہے کہ باہر طور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں کشادگی آئی ہے اور ان عورتوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں جو ان رکشوں کو چلاتی ہیں. اس کی وجہ سے خاندانوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہو گئی ہیں. متعدد مردوں اور نوجوانوں میں سے جنہوں نے اپنی ماؤں یا خالاؤں اور پھپھوؤں کو یہ پنک رکشے چلاتے دیکھا، وہ اسی خیال کے ساتھ پروان چڑھے ہیں اور یہی ایک بہت بڑی تبدیلی بھی ہے. جن خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور آسان قسطوں پر رکشے فراہم کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے. ان میں سے بعض تو پہلے گھروں ہی میں روزمرہ کام کاج کرنے کی ملازمت کرتی تھیں، جبکہ کچھ اور روزانہ معاوضے پر مزدوری کرتی تھیں. لیکن پنک رکشا پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ان کی آمدنیوں میں 300% تک اضافہ ہوا ہے. ان خواتین کا کہنا یہ ہے کہ خاندان کے مرد ارکان کے دباؤ، مرد رکشہ ڈرائیوروں اور ٹریفک کانسٹیبلز نے ابتدا میں حوصلہ شکنی تو کی، لیکن یہ رویے بتدریج بدلتے چلے گئے اور مثبت ہو گئے اور اب انہیں ہراساں کیے جانے کے واقعات کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں.
میڈیا سے ساتھی ہیں جی،
کافی میں نے ان سے بات کی.
Once I was penalized for a minor traffic
violation. پنک رکشا ڈرائیور ریحانہ کوثر بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ٹریفک قوانین کی معمولی خلاف ورزی پر انہیں سزا ملی، لیکن ان کے پاس جرمانہ ادا کرنے کے لیے کافی رقم نہیں تھی. ایک ٹریفک وارڈن نے وہ رقم میرے لیے ادا کرتے ہوئے کہا کہ جرمانہ تو بہن ہونا ہی تھا، لیکن اس طرح تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. نان پروفٹ پنک رکشا آرگنائزیشن دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے عطیات کے ساتھ اپنا کام چلاتی ہے. عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ پروگرام عورتوں کو اپنی طرف متوجہ تو کرتا ہے، لیکن مالی مسائل اس پروگرام کو وسعت دینے کی کوششوں میں آڑے آ جاتے ہیں. بہجہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے ایران سے متعلق جو انٹرویو دیا ہے، وہ منصوبہ باہر کے ملکوں کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگا؟ نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کی ستارے دارے خشیش کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کو ایک شدید خطرہ قرار دیا. یہ ایسا معاملہ ہے جس کو صدر ٹرمپ مشرق وسطی کے استحکام اور امریکہ کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں. وہ ایرانی عوام کی مشکلات سے بھی آگاہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں جو کمی اور خامیاں باقی رہ گئی تھیں، ان کو نئے سیکیورٹی فریم ورک کے مجوزہ منصوبے میں ختم کر دیا گیا ہے. مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کرتی، تاہم ایران سے باہر موجودہ حکومت کے مخالف گروپوں کی کوششوں کی ضرور حمایت کرتی ہے.
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
جب تک وہ ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، ہماری حمایت حاصل رہے گی، مگر ہم انہیں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی وکالت کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اس کی مخالفت کریں گے.
ابھی آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے. سیکرٹری خارجہ، امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایران کی سروس کو جو انٹرویو دیا، اس کے بارے میں آپ کے لیے رپورٹ پیش کر رہے تھے اسد نذیر. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
متعدد ترقی پذیر ملکوں میں جمہوریت انحطاط پذیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری سیاسی کلچر کا تقاضا ہے کہ ایک متحرک سول سوسائٹی کا شعبہ اور ایک غیر جانبدار میڈیا موجود ہو، تاکہ شہریوں کو سرکاری اداروں اور عہدیداروں کی کارروائیوں اور کارکردگی کے بارے میں اچھی طرح باخبر رکھا جائے. صرف اسی صورت میں شہری آزادانہ طور پر سرکاری پالیسیوں پر کھل کر اپنا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. تاہم معلومات کی آزادانہ ترسیل عامروں اور مستقبل کے ڈکٹیٹروں کے لیے ایک ناپسندیدہ شے ہے. لہذا اس صدی کی ابتدا سے تمام فنی ترقیوں کے باوجود جن سے معلومات تک رسائی اور سماجی رابطے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، معلومات کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. ان میں انٹرنیٹ تک رسائی، موبائل فون کا زیادہ سے زیادہ حصول اور ڈیجیٹل میڈیا کے ایسے ذرائع شامل ہیں جنہیں بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں درجنوں حکومتوں نے پابندیاں عائد کرنے والے ایسے قوانین اور ضابطے منظور کیے ہیں جن سے سول سوسائٹی کی تنظیموں کو رجسٹر کرنے کی سہولت میں کمی آئی ہے اور وہ آزادانہ طور پر سرگرم نہیں ہو سکتی یا غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی اخبارات اور رسالے، نشریاتی اور ڈیجیٹل نیوز کے ادارے یا وہ جو خبروں کی اشاعت اور رپورٹنگ کرتے ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے اور خاموش کر دیا جاتا ہے، جبکہ صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں حراست میں لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً فریڈم ہاؤس کے مطابق دنیا کی صرف 13% آبادی ہی آزاد پریس سے لطف اندوز ہوتی ہے، یعنی ذرائع ابلاغ کے ایک ایسے ماحول سے جہاں سیاسی خبروں کی کوریج آزادانہ انداز میں کی جاتی ہو، صحافیوں کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہو، ذرائع ابلاغ کے معاملات میں سرکاری مداخلت کم سے کم ہو اور پریس پر کٹھن قانونی یا اقتصادی دباؤ نہ ہو۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ استعمال کرنے والے تقریباً 67% افراد ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں حکومت، فوج یا حکمران خاندان پر تنقید سینسرشپ کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ یعنی USAID 20 سے زیادہ ملکوں میں سول سوسائٹی کے لیے قانونی ماحول کو مستحکم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ ادارہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے جبر و استبداد، شہریوں کے لیے کام کرنے کے مواقع اور سول سوسائٹی کو مضبوط بنانے کی خاطر مقامی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ساتھ ہی کارکنوں کے حقوق کو تقویت دینے کے لیے ان کی تنظیموں اور 27 ملکوں میں انصاف تک رسائی کی حمایت کرتا ہے اور سول سوسائٹی غیر جانبدار میڈیا تنظیموں، بلاگرز اور سرگرم کارکنوں کو رہنمائی، وسائل اور فنی سہولتیں مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے اور ان کی آن لائن سیکیورٹی کا تحفظ کیا جا سکے۔ دو پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ بعض ملکوں میں سول سوسائٹی اور میڈیا واحد ادارے ہیں جو اختیارات کے استعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ USAID کے بہت سے پروگراموں کے تحت امریکی حکومت انہیں جاری اور ساری رکھنے کے لیے کام کرتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر جان ڈریڈن۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. ہمارے خبروں کے بلٹن آپ کے لیے ہم پھر پیش کریں گے پاکستان میں رات 10 بجے اور 11 بجے. ہماری ان خبروں کو سنتے رہیے, ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوز شو کے بعد آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں, انہی خبروں میں اور انہی حالات حاضرہ کی مختلف رپورٹوں کے ساتھ. خدا حافظ.